بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب الاستقامة استقامت کا بیان استقامت کے معنی آتے ہیں دین پر ثابت قدم رہنا اللہ پاک کا ارشاد ہے فاستقم کما امرتا تم دین پر جمے رہو ثابت قدم رہو جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے ربنا اللہ ثم استقاموا اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے جمے رہے تتنزل علیہم الملائکہ تو موت کے وقت فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا تمہیں اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ غم کرنے کی ضرورت ہے خوف کے معنی جو کہا گا اللہ تخافوا تم خوف نہ کرو آئندہ پیش آنے والے خطرات سے خوف کا تعلق ہوتا ہے تو فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اب تمہیں آئندہ جو بھی خطرات تمہارے سامنے ہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے وَلَا تَحْزَنُوا اور دنیا میں جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے اس پر تمہیں غم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اور خوش ہو جاؤ اس جنت پر جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا تمام اہل ایمان سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ اس دنیا میں استقامت کے ساتھ رہیں گے دین پر ثابت قدمی کے ساتھ رہیں گے تو ان کو جنت ملے گی تو فرشتے اسی بات کو موت کے وقت کہتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ اور تمہارے لیے اس میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ اور تمہارے لیے جنت میں وہ سب کچھ ملے ہے جو تم مانگو نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ یہ مہمانی ہے بخشنے والے مہربان کی طرف سے مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ آیت کریمہ میں صاف طور پر یہ پیغام دیا گیا ہے کہ دنیا میں جو اہل ایمان ثابت قدمی کے ساتھ رہتے ہیں استقامت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں مضبوطی کے ساتھ شریعت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں تو ان کے لیے جنت کی بشارت موت کے وقت فرشتے لے کر حاضر ہوتے ہیں اور موت کے وقت ہی ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ اب تمہارا ٹھکانہ جنت ہے اور فرمایا یہ جو کچھ بھی انعامات ان کے لیے ہیں نزلا من غفور الرحیم یہ اللہ کی طرف سے بطور مہمانی ہے استقامت کے معنی آپ سمجھئے ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ پر احکام پر, شریعت کے ایک ایک حکم پر انسان مضبوطی سے عمل کرے, جمع رہے, اس کا نام استقامت ہے. اور اسی پر بشارتیں ہیں, اور اسی کے بارے میں کہا گیا الاستقامت فوق الف کرام, استقامت ہزار کرامتوں سے اوپر ہے. ہزار کرامتوں کا وہ درجہ نہیں ہے جو استقامت کا درجہ ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس میں ایک شخص 10 سال تک رہا, ان کی خدمت میں ان سے کچھ سیکھتا رہا, وہ بندہ سکھاتا رہا. مطلب سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہوتا ہے آپس میں مریدین میں سالکین میں, حضرت سے سیکھتا رہا اور آپس میں ان کے مذاکرے ہوتے رہے. 10 سال گزارنے کے بعد حضرت سے کہنے لگا, حضرت میں جس چیز کے لیے آیا تھا, جو کچھ آپ کے بارے میں سن رکھا تھا, وہ چیز مجھے کچھ نظر نہیں آئی. تو فرمایا, کس چیز کے بارے میں تم نے سن رکھا تھا, کیا چیز نظر آئی؟ کہا, حضرت کوئی کرامت تو آپ کی مجھے سامنے نہیں آئی. حضرت نے فرمایا, کیا میرا کوئی عمل شریعت کے خلاف نظر آیا ان 10 سالوں میں؟ یہ بتاؤ, میرا کوئی عمل شریعت کے خلاف یا سنت کے خلاف تمہیں دیکھا؟ اس شخص نے کہا نہیں. کہنے لگے, پھر اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہی سب سے بڑی کرامت ہے. اور حقیقت یہی ہے, انسان کی زندگی میں شریعت پر عمل آوری آ جائے تو اس سے بڑی کرامت نہیں ہو سکتی ہے. ہم اپنے بزرگوں میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کی زندگی میں یہ وصف بہت زیادہ واضح طور پر محسوس کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں استقامت بہت, یعنی شریعت پر مضبوطی سے عمل, اور شریعت کے کسی مسئلے میں ذرا سی بھی مداہنت اور نرمی نہیں. جو شریعت ہے وہ حرف آخر ہے ان کے چیز. اور اس سلسلے میں وہ اتنے مضبوط تھے کہ ان کے جو پیر صاحب جن سے ان کا تعلق تصوف اور سلوک میں رہا ہے, اور جن کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک محفل کے اندر ہمارے شیخ بیٹھے ہوں, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, اور اسی محفل میں جنید و شبلی بھی ہوں, جو کتنے بڑے ولی ہیں پرانے زمانے کے, فرمایا ہم نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے ان کی طرف, اپنے شیخ کی طرف سے نگاہ نہیں ہٹائیں گے. تو اپنے شیخ سے ایسی والہانہ محبت, بے انتہا محبت. اور ان کی عظمت کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس وقت یہ اپنے شیخ سے بیعت ہوئے ہیں تو کچھ دن قیام رہا ہے اسی مسجد میں جو تھانہ بھون کی مسجد ہے, وہاں پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے بیعت ہوئے. حضرت ہی کے پاس کھانا پینا ہوتا تھا, دسترخوان بچھا ہوا ہے, دسترخوان پہ کئی قسم کے کھانے ہیں. ایک سبزی ہے معمولی, آلو اور روٹی. بہت زیادہ ہے, اس کو اعلیٰ سبزی نہیں سمجھا جاتا, ہر دیہات میں ہر جگہ یہ سبزی مل جاتی ہے اور سستی بھی ہے. تو دسترخوان پہ آلو سبزی تھی, حضرت کو دے دی آلو کی سبزی اور روٹی, حضرت کھا رہے ہیں. کہیں سے کوفتے آئے, حضرت نے وہ کوفتے اپنے سامنے رکھے اور ساتھ میں دو بزرگ اور بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے پیر صاحب کے پیر بھائی ہیں, حضرت مولانا شیخ محمد صاحب اور حضرت مولانا حافظ, حضرت حافظ زامن شہید رحمۃ اللہ علیہ. وہ انگریزوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے, پھر ان کو شہید کہتے ہیں شاملی کی جنگ میں. تو حافظ زامن شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اسی دسترخوان پر, اور یہ مولانا ہیں, پیر صاحب نے ان کو بٹھا رکھا ہے اور یہ آلو روٹی کھا رہے ہیں. حافظ زامن شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت ان کو بھی کچھ دے دیجئے آپ. ہم لوگ کوفتے کھا رہے ہیں اور یہ آلو سبزی. تو حضرت نے فرمایا یہ کیا کم ہے کہ اپنے دسترخوان میں بٹھا کے کھلا رہا ہوں, ورنہ چوہڑے چماروں کی طرح باہر بٹھا دیتا دروازے پر, وہیں ہاتھ میں روٹی دے دیتا. اور یہ کہہ کر فوراً مولانا رشید احمد گنگوئی کی طرف دیکھا. دیکھا تو حضرت کے چہرے پر کوئی ملال نہیں, کوئی تغیر نہیں, کوئی تبدیلی نہیں, حضرت بس نیچی نگاہ کر کر کھانے میں مصروف ہیں. حضرت نے بعد میں واقعہ سنایا کہ حضرت نے دراصل مجھے جانچا کہ میں نے جو اس کے بارے میں کہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے, اور اس کے چہرے پہ کوئی تبدیلی تو نہیں ہے. حضرت نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت میں نے یہی سمجھا کہ یہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ حضرت نے اپنی دسترخوان پہ بٹھا رکھا ہے, ورنہ حقیقت تو یہ کہ میں اسی قابل تھا کہ باہر ہی بیٹھ کر مجھے کھانا دیا جاتا. حضرت نے کہا الحمدللہ میرے دل میں 100% یہی خیال آیا, اور میں بڑی عزت سمجھ رہا تھا کہ حضرت نے کم از کم دسترخوان میں تو بٹھا رکھا ہے. تو اپنے شیخ کی ایسی عظمت ہے, اور اپنے شیخ کے ذریعے سے پھر ان کو تصوف کے سارے مراحل طے کر کیے انہوں نے, اور آگے تک پہنچے ہیں اور امام ربانی بنے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت شیخ نے ایک کتاب لکھی, اس کا نام ہفت مسئلہ, سات مسائل. کچھ چیزوں کے بارے میں حضرت کی رائے ایسی تھی کہ اس میں نرمی تھی, جیسے کہ میلاد وغیرہ کا مسئلہ ہے, اور دو چار مسئلے تھے. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے پاس میں جب وہ کتاب آئی, شیخ کی لکھی ہوئی کتاب ہے, حضرت نے پڑھی, کہا سامنے حمام ہے اس میں جلا دو شیخ کی کتاب کو. حالانکہ شیخ کی کتاب ہے, ان شیخ کے ذریعے سے آدمی وہاں تک پہنچا ہے, وصل حاصل ہوا ہے, تقرب اللہ کی منزلیں اس کو میسر ہوئی ہیں, اور انہی شیخ کی کتاب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ حمام میں جلا دو. اس کا بہت شور ہوا, کیونکہ حضرت بھی چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے, اور لوگوں نے مکے میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب سے شکایت کی, حضرت آپ نے ان کو خلافت دے رکھی ہے, انہوں نے تو آپ کی کتاب کو حمام میں جلایا. حضرت نے جو جواب دیا وہ سننے کا, حضرت نے فرمایا میں جو کہتا ہوں وہ میری طبیعت ہے, رشید احمد گنگوہی جو کہتے ہیں وہ شریعت ہے. تم لوگ شریعت کو دیکھو, مجھے مت دیکھو. تو حضرت کی زندگی میں شریعت پر عمل بہت زیادہ نظر آتا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو اور سناتا رہوں, اس سے سمجھ میں آئے گا استقامت کیا چیز ہے, دین پر عمل. حضرت کے ایک صاحب زادے تھے, پڑھتے پڑھاتے وہ ذرا راہ سے ہٹنے لگے, اور اسی ہٹنے میں انہوں نے پہلوانی بھی شروع کر دی, اکھاڑے وغیرہ میں جا کے جو پہلوانی ہوتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ پہلوان لوگ جب پہلوانی میں اترتے ہیں, زور میں اور کثرت میں اترتے ہیں, تو ان سے بہت سی بےہودگیاں بھی سرزد ہوتی ہیں اگر ان کے سر پر کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہے. جوانی کے اندر وہ لوگ کثرت کرتے ہیں, کشتیاں کرتے ہیں, پھر جب کشتیاں چھوڑ جاتی ہیں تو پھر داداگیری بھی ہو جانے لگتی ہے, اور جب بدن میں زور آتا ہے تو آدمی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. تو یہ ان کے جو صاحبزادے تھے وہ اسی طرح سے ایسے قسم کے لوگوں کے ساتھ ہو گئے, کشتیاں کرتے تھے, اکھاڑوں میں زور کرتے تھے, اور شریعت سے الگ ہونے لگے. راہ سے جو والد محترم جو راہ دکھا رہے تھے اس سے الگ. حضرت نے پہلے بہت سمجھایا, سمجھ میں بات نہیں آئی, تو حضرت نے ان کو اپنے گھر سے نکال دیا کہ جاؤ جو چاہے کرو, اگر تم شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے تو میرا تم سے کوئی رابطہ نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت نے ان کو باہر کر دیا, اور یہ صاحبزادے باہر رہے کافی دنوں تک, کئی سال تک. ان کے جو خادم خاص ہیں, جو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ہیں, مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا زکریا صاحب کے والد مولانا یحییٰ صاحب, 10 سال تک انہوں نے اپنے شیخ حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بے لوس خدمت کی, صرف خدمت, اور کوئی مقصد نہیں کہ حضرت کی خدمت, 10 سال خدمت میں رہے. اور کہتے ہیں کہ حضرت کی خدمت ہی کا صلہ ہے کہ مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے فرزند اللہ نے ان کو عطا فرمائے. تو اپنے شیخ کی فرماتے ہیں کہ دو تین سال تک میں نے دیکھا کہ جس عرصے میں صاحب زادے گھر سے باہر رہے ایک دن بھی تذکرہ نہیں کیا اپنے بیٹے کا، ایک دن بھی تذکرہ نہیں کیا. پھر حضرت سے کہا، حضرت اللہ والے توجہات بھی تو کرتے ہیں، دعا بھی تو کرتے ہیں، آپ اپنے صاحبزادے کے لیے دعا فرمائیں. غالباً مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے کہا، حضرت آپ ان کے لیے دعا ہی فرمائیں. حضرت نے کہا اچھا. پھر حضرت نے اللہ سے لو لگا کر پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک سے دعا کی. اس دعا کا اثر ظاہر ہوا کہ صاحبزادے حضرت کے پاس آئے، توبہ کی، بیعت ہوئے حضرت سے، والد محترم ہی سے، اور پھر زندگی پلٹ گئی، پوری زندگی پلٹ گئی. اب روزے نماز کے پابند ہیں، مزاج میں صالحیت ہے، صلاحیت ہے، اللہ کی طرف رجوع کامل ہے. اب حضرت والی صاحب کو اپنے صاحبزادے سے محبت ہوئی. اس سے پہلے میں نے بتایا 3-4 سال کا عرصہ ایسا گزرا کہ نام تک نہیں لیا، گھر سے باہر نکالے رکھا، لیکن جب یہی بچہ، یہی صاحبزادے ان کے صالح ہو کر واپس آئے گھر میں، تو حضرت مولانا یہ صاحب کا بیان ہے، ان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے حضرت، اور کہتے تھے ان کو بلاؤ، صاحبزادے کا نام لے کر کہتے ان کو بلاؤ، اور جب تک ان کو پوچھنے لیتے، دیکھنے لیتے، حضرت کو سکون نہیں ملتا. آپ یہ دیکھیے شریعت سے محبت کی بات ہے. اور پھر ایسا ہوا اللہ کی مرضی کہ حضرت ہی کی زندگی میں چند ہی بعد ان کا انتقال ہو گیا. اب جب نیک بن گئے تھے، 1-2 سال ساتھ پہ رہے، مرضی الہی سے ان کا انتقال بھی ہو گیا. تو حضرت کو ان کے جانے کا اتنا صدمہ ہوا کہ پھر وفات تک حضرت کبھی مسکرائے نہیں، کسی نے مسکراتے بھی نہیں دیکھا وفات تک. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ شریعت پر عمل ایسا کہ بیٹا جب تک شریعت پر نہیں ہے تو کوئی خیال نہیں، لیکن جب شریعت پر آ گیا بیٹا تو اتنا خیال، اتنا خیال، اور جانے کا اتنا صدمہ کہ مسکراہٹ ہی ختم. اسی کا نام ہے الاستقامت فوق الف کرام. اصل میں دین پر، شریعت پر مضبوطی سے عمل کرنا یہ 1000 کرامتوں سے افضل ہے، بہتر ہے. چنانچہ اس کے اندر ایک حدیث ہے، سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، آپ اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے. تو آپ نے فرمایا، کل دو باتیں فرمائی آپ نے، قل آمنت باللہ ثم استقیم، یوں کہے میں ایمان لایا اللہ پر، آمنت باللہ ثم مستقم، پھر اسی پر ثابت قدم رہے، اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے. یعنی ایمان ہو اور ایمان پر ثابت قدمی ہو، استقامت ہو. اور استقامت کا مطلب میں نے بتایا اعمال صالحہ اور احکام شرعیہ پر مضبوطی سے عمل. چنانچہ اگلی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، قاربوا وسددوا، فرمایا آپ نے صحیح اور پختہ عزم کرو. قاربو وسددو، قاربو کے المقاربہ کے معنی آتے ہیں کہ آدمی درمیانی چال چلے، اعتدال کے ساتھ چلے، جس کو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس طریقے سے زندگی گزارے کہ اس کی زندگی میں افراط اور تفریط نہ ہو. اس کا نام ہے قاربو وسددو، اور ٹھیک ٹھیک رہو. مطلب یہ کہ جس راہ پہ تم کو ہم چلا رہے ہیں اور جو راہ تمہیں بتا دی گئی ہے، تمہیں اس راہ سے ہٹنا نہیں ہے. اس کا اگر خلاصہ نکالیں گے تو خلاصہ بھی یہی نکلے گا کہ استقامت کے ساتھ رہو. ان دونوں الفاظ کا خلاصہ کیا نکلے گا کہ استقامت کے ساتھ رہو. قاربوا وسددوا واعلموا انہ لن ینجو قالوا ولا انت رسول الله قال لا ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه من وفضل. پھر حضور نے زور دے کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اچھی طرح سمجھ لو کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کے بلبوتے پر نجات نہیں پائے گا. تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کے بلبوتے پر نجات نہیں پائے گا. پہلے آپ نے فرمایا قارب وسددو, ارے صحیح اور پختہ عزم کرو اور پھر اس پر ثابت قدم رہو, وسددو. اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو کوئی بھی شخص تم میں سے اپنے عمل کی بنیاد پر نجات حاصل نہیں کر سکتا. تو صحابہ نے کہا ولا انت رسول اللہ, کیا آپ بھی نہیں اللہ کے رسول؟ فرمایا ولا انا, ہاں ہاں میں بھی نہیں, میں بھی اپنی عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا. الا ان يتغمدني الله برحمت من وفضل, سوائے اس کے کہ اللہ پاک مجھے اپنی رحمت اور فضل میں کے سائے میں گھیر لیں, ڈھانپ لیں, اور اپنی فضل اور سائے کے ذریعے سے اللہ پاک مجھے جنت میں داخل فرما دیں. اس حدیث کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت کا یہ کہنا ہے, علماء اہل سنت والجماعت کا, کہ صرف عمل کی بنیاد پر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا ہے, اللہ کے فضل اور اس کے کرم کی بنیاد پر, اس کی رحمت کی بنیاد پر ہی انسان جنت میں جا سکتا ہے. کہ صاف صاف موجود ہے, حضور نے خود فرمایا لن ينجو احد منکم بعملہ. لیکن دوسرے کچھ حضرات ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں, قرآن پاک میں ہے ادخل الجنت بما کنتم تعملون, جنت میں داخل ہو جاؤ اس بنیاد پر, ان اعمال کی بنیاد پر جو تم کیا کرتے تھے. تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اعمال بھی دخول جنت کا سبب ہیں, لیکن اس کا جواب محدثین نے دیا ہے کہ آپ صرف اعمال کیوں دیکھ رہے ہو, اعمال سے پہلے ایمان بھی تو ہے, اعمال سے پہلے ہدایت بھی تو ہے, اعمال سے پہلے اخلاص بھی تو ہے, وہ سب تو اللہ کے فضل کی بنیاد پر حاصل ہوئے ہیں. اور جب وہ اللہ کے فضل کی بنیاد پر حاصل ہوئے ہیں اور چونکہ وہ مدار ہیں, بنیاد ہیں, وہ چیزیں ایمان مدار ہے, بنیاد ہے, اور اعمال اس کے بعد کی چیزیں ہیں, تو لہذا یہاں بھی جنت میں جو داخل ہونا ہے وہ اللہ ہی کے فضل سے ہے, اللہ کے فضل کے علاوہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ حدیث صراحت کے ساتھ یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی شخص جنت میں اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں جا سکتا, بلکہ اللہ کے فضل کی بنیاد پر ہی وہ شخص جنت میں جائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی ارشاد فرما رہے ہیں, اور تمام صحابہ باوجود کہ بڑے بڑے اعمال, پہاڑوں جیسے اعمال ان کی زندگیوں میں نظر آتے ہیں, لیکن کوئی بھی اپنے عمل پر بھروسہ کرتا نظر نہیں آتا. ہر ایک کو ڈر ہے, ہر ایک کو خوف ہے, ہر ایک اللہ کی سے ڈر رہا ہے, لرزا ہے, ترسا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی. حضور نے فرمایا جنت کے جتنے دروازے ہیں ہر دروازے سے ابو بکر صدیق کے لیے پکار ہوگی, ہر ایک دروازے سے ان کے لیے دعوت ہوگی, ان کو بلایا جائے گا. لیکن اس کے باوجود, اتنے بڑے بڑے اعمال ہیں ان کے, اس کے باوجود کہتے ہیں کہ کاش کہ میں پرندہ ہوتا. یہ پرندہ کتنی اچھی زندگی گزار رہا ہے, کتنے آرام میں, کتنی راحت میں, مر جائے گا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے, ان کے پاس بھی اعمال ایسے پہاڑوں جیسے اعمال کہ صحابہ کے بعد دنیا کے سارے بزرگان دین مل کر بھی کسی ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے, اتنا بڑا مقام ہے, اور یہ تو صحابہ میں بڑے ہیں. لیکن اس کے باوجود کہتے تھے کاش کہ میں کوئی تنکا ہوتا, کاش کہ درخت کا پتا ہی ہوتا, کاش کوئی گھاس ہوتا. یہ فرماتے ہیں اپنے عمل پر کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا بھروسہ کرتا ہوا, حالانکہ پہاڑوں جیسے اعمال ہم سوچ بھی نہیں سکتے, اتنے اتنے بڑے اعمال ہیں اور اخلاص سے بھرے ہوئے اعمال.
جن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ اس امت کی تاریخ کے بہت بڑے عالم ہیں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خاص شاگرد ہیں, ہزاروں ہزار علماء کے استاذ, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاذوں میں لگتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں, تلمیذ رشید ہیں. علم میں اتنا بڑا مقام ہے ان کا کہ وقت کے بادشاہ ہارون رشید کے سامنے ایک مرتبہ ایک شخص لایا گیا جس نے 5000 حدیثیں اپنی طرف سے گھڑ کے لوگوں میں پھیلا دی تھی کہ حضور نے ایسے فرمایا, حضور نے ایسے فرمایا. جھوٹی حدیثیں اسلام کی بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے بہت سی باطل طاقتوں نے یہ طریقے اختیار کیے تھے, کیونکہ حکومت مضبوط تھی, کھل کر نہیں آ سکتے تھے, تو اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں پھیلانی شروع کی انہوں نے. تو وہ شخص پکڑا گیا, وضاع حدیث, حدیث کو وضع کرنے والا, گڑتا تھا اور لوگوں میں پھیلاتا تھا, اور لوگوں میں اس نے اپنا حلیہ ایسا بنا رکھا تھا کہ لوگ اعتماد کرتے تھے, بالکل صوفی جنک پوری بنا ہوا, ہر طرف سے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کے چوغے سے متاثر ہو رہے ہیں, اس کے کپڑوں سے, اس کے لباس سے, اس کی باتوں سے, اس کی تقریروں سے, ہمیشہ آخرت کی بات کر رہا ہے, وہ دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا, زاہد بن کے جی رہا ہے, لیکن اتنا بڑا کام, تخریب کاری کا اتنا بڑا کام کر رہا ہے, وہ پکڑا گیا, دربار میں پیش ہوا. ہارون رشید نے کہا قتل کرو. اس نے کہا صاحب کیوں قتل کرتے ہو مجھے, 5000 حدیثیں میں نے گھڑ کے پھیلا دی ہیں, مجھے باپ چھوڑے رکھو گے تو میں بتا دوں گا کون کون سی حدیثیں ہیں, قتل کرو گے تو پتا بھی نہیں چلے گا. ہارون رشید نے کہا قتل تو تجھے ہونا ہی ہے, تجھے میں چھوڑ نہیں سکتا. رہی بات اس کی کہ تو نے 5000 حدیثیں ہمارے ذخیرہ حدیث میں ملا دی, لوگوں میں پھیلا دی, تو یاد رکھ اللہ نے اس امت میں عبداللہ ابن مبارک جیسے عالموں کو بھی پیدا کیا ہے جو ایک ایک حدیث کو پرکھ کر بتا دیں گے یہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے یا غلط ہے, ضعیف ہے, جھوٹی ہے, موضوع ہے, کس درجے کی ہے, ایک ایک حدیث کو رکھ کے بتا دیں گے. ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس اللہ نے ایسا عالم پیدا کیا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے عالم ہے کہ وقت کے سب سے بڑے بادشاہ نے ان کے علم پر اتنے بڑے اعتماد کا اظہار کیا ہے. اس وقت چلتے تھے نا تو 300 علماء, 500 علماء ان کے جلو میں, بادشاہوں کے پاس ایسا لشکر نہیں ہوتا تھا. صاحب علم حضرات, صاحب فضل حضرات ان کی دونوں طرف, اور بڑی خوبیاں ہیں ان میں صاحب, بہت خوبیاں ہیں, لیکن اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود جب ان کا انتقال ہو رہا تھا, وہ بتانا چاہتا ہوں میں, اس وقت ان کا انتقال ہو رہا تھا تو اپنے شاگردوں سے کہا کہ چرپائی سے نیچے اتارو. چرپائی سے نیچے اتارا گیا تو زمین پر لیٹ کر اپنی داڑھی زمین سے ملنے لگے اور اللہ پاک سے یہ کہہ رہے تھے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم کر دینا. داڑھی ملتے تھے اور اللہ سے پکڑ پکڑ کے اپنی سفید داڑھی کو دکھاتے تھے, اے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم کر دینا. اپنے کسی عمل کو نہیں بتا رہے, اپنے کسی عمل کا حوالہ نہیں دے رہے. تو ہمارے اسلاف میں سے کسی نے بھی اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کیا, میرا اور آپ کا کیا شمار ہو سکتا ہے, ہمارے کیا اعمال ہو سکتے ہیں, جو کرتے ہیں بس یہ خیال ہو اللہ کی توفیق سے, اللہ کے فضل سے, اور اللہ کے فضل کو مانگتے رہیے. مانگنے کا حکم ہے, اللہم انی اسألوک من فضلک, اے اللہ ہم تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں. اللہم انی اسألوک منک, اللہ ہم تجھ سے تجھے مانگتے ہیں. اللہم انی اسألوک حبک, اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کو مانگتے ہیں. یہ دعا کرتی رہنی چاہیے. تو حدیث شریف کا ترجمہ پھر دیکھیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاربو وسددو, صحیح اور پختہ عزم کرو, درمیانی راہ چلو, وسددو اور پھر اس پر ثابت قدم رہو, صحیح صحیح رہو, وعلمو اچھی طرح جان لو, انہو لن ینجو احد منکم بعملہ, کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا, نجات نہیں پا سکتا. قالو, صحابہ نے عرض کیا, ولا انت یا رسول اللہ, آپ بھی نہیں اللہ کے رسول. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ولا انا, ہاں میں بھی نہیں, الا ان یتغمدنی اللہ برحمت من وفضل, مگر یہ کہ اللہ پاک مجھے اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانپ لے. اللہ ہم سب کو اپنی رحمت فضل میں ڈھانپ لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.